تعجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم
سورہ فاتحہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغبية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة الأسكرية والغيبة الإلهية صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم
اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونرید ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین تمام حمد و ثنا و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں وہ رب جو ہم سے ہماری شہرت سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ خواتین گرامی، یہ سلسلہ خمسہ مجالس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایک مرتبہ اور توفیق ملی کہ اس فرش عذاب پر ذکر امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت طاہرین کو انجام دیا جا سکے، اور اس فرش پر اس سال کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی صلح ہے، اور در حقیقت اس صلح سے ہم اور آپ آج کے زمانے میں اپنے امام کی، زمانے کے امام کی کیسے معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس زمانے کو دیکھتے ہوئے اور ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے کہ وہ لوگ کیا تھے اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے، اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے تیاری کر سکیں۔ جس آیت کی تلاوت کی وہ مشہور اور معروف آیت کریمہ سورہ قصص کی پانچویں آیت جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کی خبر دے رہا ہے، پروردگار عالم اپنے وعدے کے بارے میں بیان کر رہا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم احسان کریں گے. عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں کے اوپر جن کو زمین والوں نے کمزور کیا ہے، جن کو زمین والوں نے نہیں سمجھا، جن کی معرفت زمین والوں نے نہیں حاصل کی. ترجمہ کے ساتھ ساتھ میں مختلف اس کی عبارتیں بھی بیان کری جو تشریح میں شامل ہوتی ہیں تاکہ زیادہ واضح ہو جائے. الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا کا مطلب تو یہ ہوا ترجمے، جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا، ضعیف کیا گیا. لیکن کیسے ضعیف کیا گیا؟ کہ ان کے مرتبے کو نہیں سمجھا، ان کے مقام کو نہیں سمجھا، ان کی معرفت کو حاصل نہیں کیا. ان کو جو درجہ اللہ نے دیا تھا، درجہ امامت، درجہ حکومت، درجہ خلافت پروردگار عالم کی جانب سے، اس کو نہیں سمجھا گیا. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں ہم ان کے اوپر احسان کریں گے، ہم ان کے ساتھ نیکی کریں گے، منت کریں گے، زمین کے اوپر ان کو اپنا وارث اور امام قرار دیں گے. یعنی ائمہ علیہ السلام کی امامت، ائمہ علیہ السلام کی رجعت، ائمہ کی حکومت کی خبر اور وعدہ پروردگار عالم نے کیا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم اور آپ پروردگار عالم سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کرے کہ ہم زمانے کے امام کے ظہور کو دیکھ سکیں، اس دنیا کے اوپر عدل اور انصاف کا نفاذ ہو، کوئی بھی فاسق فاجر حکومت نہ ہو، پوری دنیا پر، پوری کائنات پر صرف اسلام کا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ کرے گا. یہ وہ آیہ کریمہ ہے، اس کو بہت زیادہ غیبت کے زمانے میں تلاوت بھی کیا جاتا ہے، اس کی تشریح بھی کی جاتی ہے. اور یہی وہ آیت ہے جس کو امام زمانہ نے اپنے ولادت کے بعد، تولد کے بعد خود اپنی زبان سے پڑھا. جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے مولود کو، نو مولود کو گود میں اٹھایا اور یہ جملہ کہا کہ اللہ کی اذن سے تکلم کرو، تو ہمارے امام نے پہلی آیت یہی پڑھی تھی. اور اس کے بعد مولا نے یہ بھی دعا کی کہ پروردگار اس وعدے میں تاجیل فرما. یعنی جب سے امام کی ولادت ہوئی ہے، 1100 سال سے زیادہ ہو گئے، زمانے کے امام اپنی ولادت کے فوراً بعد سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور اب تک زمانے کے امام کی یہی دعا ہے کہ ان کے اس وعدے میں، پروردگار عالم نے جو وعدہ کیا ہے، امام کے آنے میں تاجیل ہو. محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
تو مولا امام زمانہ خود اپنے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، اس انتظار میں خود بھی شامل ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم اس وقت کو جلد از جلد دیکھنا نصیب کرے. کیونکہ اس ظہور کے انتظار میں جو بھی دعا مانگتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، خود زمانے کے امام نے کہا کہ ہمارے ظہور کے لیے دعا کرو، فرج کے لیے دعا کرو. فرج یعنی آسانی، اور یہ ظہور ہے امام زمانہ، امام زمانہ کی آسانی ہے. اس کے لیے دعا کرو کہ اس میں تمہارے لیے بھی کشائش ہے، اس میں تمہارے لیے بھی آسانی ہے. جب امام ظہور کریں گے تو ایک آسانی زمانے کے امام کے لیے ہوگی کہ ان کا انتظار ختم ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ آسانی امتیوں کے لیے ہوگی کہ انہیں اپنا امام جو پردہ غیبت میں تھا، جس سے ہم اور آپ چھپے ہوئے امام کے حوالے سے فائدہ اٹھا رہے تھے، ظاہر میں امام کے ظہور کے بعد ہم ویسے فائدہ اٹھا سکیں گے جیسا کہ پروردگار عالم نے چاہا ہے، اللہ نے چاہا ہے کہ امام کی حکومت ہو، امام کا غلبہ ہو، امام کا نفاذ ہو، اور امام کی طاقت ہو، امام کی قوت ہو، امام کا حکم ہو. پس پروردگار عالم ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کرے اور ہم اس قابل بن جائیں، کیونکہ اصلی ہدف ہمارا فرش اعضا سے یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ صلاحیت دے، وہ اہلیت دے کہ ہم لشکر امام زمانہ میں شامل ہو سکیں. روح بھیجے گا محمد والا.
صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم.
امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جن کی شہادت شہادت کی تاریخ تھی کل جو گزر گئی، اور امام حسن علیہ السلام ہمارے وہ مظلوم امام ہیں جن سے اہل بیت کے چاہنے والوں کا تعلق نسبتاً کم نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر عزاداری کی وجہ سے، اس فرش اعضا کی وجہ سے زیادہ کیا جاتا ہے، اور غالباً امام حسن علیہ السلام کا ذکر 15 رمضان اور 28 سفر کے علاوہ بہت کم جگہوں پر، بہت کم مقامات پر اس سے زیادہ کیا جاتا ہے. یعنی دو دن، ایک ان کی ولادت کو اور ایک شہادت کا دن جس میں امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اس کے علاوہ عام دنوں میں یا خصوصاً ایام عزا میں ہی بہت کم جگہوں پر امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کوئی خمسہ یا عشرہ مجالس ہوتی ہیں. اس وجہ سے مودت میں اور محبت اہل بیت میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہم امام حسن علیہ السلام کا حق ادا نہیں کرتے، جتنا ذکر ان کا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. اور اسی طرح سے ایک گروہ جس نے اہل بیت عصمت و طہارت کے مقامات کو کم کرنے کی کوشش کی، اس نے بھی امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو نشانہ بنایا، اور انہوں نے یہ چاہا کہ امام حسن علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام سے جدا شخصیت دکھایا جائے. اور اس طرح کی روایتیں بھی گڑی گئی، جیسے کہ خلیفہ نے دیکھا امام حسن کو اور یہ کہا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے رسول اللہ یاد آتے ہیں، اور حسین کو دیکھ کر مجھے علی یاد آتے ہیں. یعنی اگر حسن علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ رسول اللہ کے مشابہ ہیں، اور امام حسین کو دیکھیں تو حضرت علی علیہ السلام کے مشابہ. اور مزاجوں میں یہ فرق ہے، نعوذ باللہ. بعض لوگ اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ٹھنڈے مزاج کے تھے، نرم مزاج کے تھے، صلح پسند تھے، اس لیے امام حسن علیہ السلام میں حلم اور بردباری رسول اللہ کی مانند ہے، اور امام حسین علیہ السلام میں شجاعت، بہادری اور جنگجوئی جو ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مانند ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اخلاقیات، یہ صفات، ان کی ذاتی کمالات بالکل علیحدہ علیحدہ ہوں. یعنی اگر امام حسن علیہ السلام کو دیکھا جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ امام حسن علیہ السلام جنگ لڑنے سے گریز کرتے تھے، یا وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے اندر شجاعت نہیں تھی، جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اور وہ جنگ سے دور رہنا چاہتے تھے. ہرگز ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایسے بہادر اور شجاع تھے کہ وہ ہمیشہ بس جنگ لڑنا ہی چاہتے تھے اور کسی سے صلح نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کے مزاج میں، نعوذ باللہ، جیسے بعض لوگوں نے کوشش کی کہ ان دونوں کرداروں کو الگ کر کے دکھایا جائے، اور یہ بات ظاہر کی کہ امام حسن رسول اللہ سے مشابہ، اور امام حسین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام سے مشابہ، اور ان کے کمالات میں، ان کے اخلاقیات میں فرق ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے، امام حسین کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اگر اخلاق میں فرق ہوتا، کرداروں میں فرق ہوتا، تو رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے. امام حسن علیہ السلام جہاں حلیم ہے، بردبار ہے، سخی ہے، مہمان نواز ہے، اگر امام کو موقع ملتا، جیسا کہ امام نے چاہا بھی تھا اور خواہش بھی کی تھی معاویہ سے جنگ لڑنے کی، اور اس کی آمادگی بھی ہو گئی تھی، انشاءاللہ آئندہ اگلی مجالس میں بیان کروں گی، لیکن امام حسن علیہ السلام کو لوگوں نے موقع نہیں دیا لڑنے کا، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت علی علیہ السلام کی آخر کی زندگی میں ہو گیا تھا کہ مولا کائنات لوگوں کو اپنی آخری زندگی میں بلاتے تھے جنگ لڑنے کے لیے، معاویہ سے جنگ کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے مولا کائنات کے معاویہ کا خاتمہ کر دے، لیکن لوگ جنگ لڑنے سے گریز کرتے، لوگ سست ہو گئے تھے، لوگ کاہل ہو گئے تھے، لوگوں کا ایمان کمزور ہو چکا تھا، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مزید جنگیں لڑتے، لہذا حضرت علی علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے اور مولا کائنات نے اپنی آخری زندگی میں معاویہ سے جنگ نہیں لڑی جس کی امام خواہش کرتے تھے، بلکہ امام یہ دعا کرتے رہے کہ پروردگار مجھے شہادت نصیب، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو میرا ساتھ دے سکے، اور یہ بھی مولا نے کہا کہ پروردگار تمہیں بدترین حاکم دے گا کیونکہ تم نے اپنے اچھے حاکم کے ساتھ، اچھے امام کے ساتھ وفا نہیں کی۔ بالکل یہی حال امام حسن علیہ السلام کے بھی زمانے میں تھا، ورنہ اگر لوگ امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دیتے تو امام حسن علیہ السلام بھی جنگ لڑتے۔ اس لیے یہ اخلاق میں تبعیض کرنا کہ وہ بہادر تھے، وہ حلیم تھے، وہ رسول اللہ سے قریب تھے، یہ حضرت علی علیہ السلام سے قریب تھے، یہ دشمنوں کی سازش تھی تاکہ ان کی شخصیتوں کو جدا جدا کر کے دکھایا جائے۔ اگر امام حسن امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر ہوتے، یعنی 61 ہجری میں امام حسین کے بجائے امام حسن ہوتے، تو امام حسن علیہ السلام بھی وہی کرتے جو امام حسین نے کیا، اور اگر امام حسین امام حسن کی جگہ معاویہ کے دور میں ہوتے تو امام حسین بھی وہی کام انجام دیتے جو امام حسن علیہ السلام نے انجام دیا۔ اسلام کے بارے میں ایک اور سوال یہ اٹھایا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں اور اس کو ذکر کرتے ہیں، کہ اسلام صلح کا دین ہے یا جنگ کا دین ہے؟ اسلام جو ہے وہ امن و آشتی کا دین ہے، اسلام میں جنگیں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جملات بھی بہت زیادہ کہے جاتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ جنگوں سے فتح نہیں ہوا، جنگوں سے نہیں پھیلا، تلواروں سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام رسول اللہ کے کردار سے پھیلا ہے۔ بے شک اسلام رسول اللہ کے کردار سے پھیلا ہے، لیکن ہم اسلام کے بارے میں یہ ایک رائے کہ اسلام صرف امن اور آشتی کا دین ہے اور اسلام میں کوئی جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، یہ بات کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ ہی کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
محمد
خواتین کرامی، اس موضوع میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ تعاون چاہیے، کیونکہ ہسٹری اور تاریخ جو ہے یہ خشک موضوع ہوتا ہے، اس میں اگر آپ لوگوں نے تعاون کیا تو انشاءاللہ تعالی مجھے بھی پڑھنے کی جرت رہے گی، ہمت رہے گی، اور یہ مجالس جو ہیں وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند رہیں گے۔ لیکن اگر تعاون نہیں ہوا اور میں نے احساس کیا آپ لوگ بہت زیادہ تھک رہے ہیں، میں بیان نہیں کر پا رہی کیونکہ اس کو سننا بھی مشکل ہے اور بیان کرنا بھی مشکل ہے،
محمد وال محمد آواز بلند صلوات،
اللہم صلی علی محمد وال محمد
بعد فرجہ۔ نبی اکرم کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی زندگی میں جو مکی زمانہ ہے، 13 سال رسول اللہ نے اپنی بعثت کے بعد مکہ میں زندگی گزاری، ان 13 سالوں میں رسول اللہ نے کوئی جنگ نہیں کی، حتیٰ مسلمانوں کی زندگی اتنی اذیت اور سختی میں تھی، مشکلات میں تھی، کہ بعض جگہوں پر جیسے بلال حبشی کا تذکرہ ہے یا اور دوسرے اصحاب رسول کا ذکر آتا ہے کہ انہیں کفار و مشرکین اذیتیں دیا کرتے تھے، داغا کرتے تھے ان کے بدنوں کو، کسی کے اوپر پتھر پھینکتے تھے، جناب بلال حبشی کے پیٹ کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا تھا، کتنے مسائل ہیں جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اور جب بھی لوگوں نے آ کر رسول اللہ سے یہ سوال کیا کہ ہم ان کفار و مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، ان سے جنگ لڑیں، ان کے ساتھ مقابلہ کریں، نبی اکرم نے کہا کہ صبر کرو، یہاں تک کہ رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو حبشہ ہجرت کرنے کے لیے کہہ دیا، یعنی اگر کسی کے اندر یہ طاقت و توانائی نہیں ہے کہ وہ مکہ کے اندر رہ کر سختیاں برداشت کر سکے تو وہ حبشہ چلا جائے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا نبی اکرم تمام اپنے چاہنے والوں کو لے کر مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں، لیکن اس وقت تک رسول اللہ نے مکہ میں کوئی داخلی جنگ نہیں لڑی، یہ امن اور آشتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مصلحت جنگ نہیں تھی، ایسا نہیں ہے
کہ اسلام جنگ کا دین نہیں ہے، اس وجہ سے رسول اللہ نے کوئی جنگ نہیں لڑی. اگر اسلام جنگ کا دین نہیں ہوتا تو رسول اللہ مدینہ جانے کے بعد بھی جنگیں بدر و احد اور حنین و خیبر و خندق نہیں لڑتے. نبی اکرم نے جنگیں بعد میں انجام دی، لیکن اس وقت مصلحت نہیں تھی. اسلام کا اصلی نصب العین یہ ہوتا ہے، اصلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کو بچایا جائے. دین کی بقا کی ضمانت اگر امن میں ہوتی ہے، خاموشی میں ہوتی ہے، تو پھر خاموشی اختیار کی جاتی ہے. اور اگر دین کی بقا کی ضمانت جنگ میں ہوتی ہے تو پھر جنگ لڑی جاتی ہے. اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی جب رسول اللہ مکے میں تھے، کیونکہ اسلام نیا نیا آیا تھا، ابھی پھلا پھولا نہیں تھا، مسلمان زیادہ قوی نہیں ہوئے تھے، دین کے بارے میں ان کو زیادہ معلومات نہیں تھی، قرآن کریم کا مکمل نزول نہیں ہوا تھا، ابھی لوگوں کو دینی معلومات بھی نہیں تھی، ان کے ایمان بھی قوی نہیں ہوئے تھے، اور نئے نئے مسلمان تھے. اس لیے اگر کبھی جنگ کے لیے رسول کہتے بھی تو شاید چند ایک ہی لوگ اتنے با حوصلہ اور با ہمت اور با ایمان ہوتے جو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوتے. اس لیے وہ وقت نہیں تھا، مصلحت نہیں تھی. رسول اللہ نے بھی صبر کیا اور صبر کی دعوت دی کہ خاموشی سے صبر کرتے رہو، برداشت کرو. اور جب ہجرت کر لی اور مدینہ میں جو انصار تھے، مدینہ کے رہنے والے جو رسول اللہ کے لیے مکے والوں سے بہت بہتر تھے اہل مدینہ، اور انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداریاں کی، اور نبی اکرم کو پتا چلا کہ اب میرے ساتھی، اب میرے دوست، اب میرے یاور، اس نے اچھے با ایمان، مضبوط ایمان والے، مستحکم ایمان والے وفادار ہو گئے، جب جنگ کر سکتا ہوں. تب رسول اللہ کے سامنے جو جنگیں آئیں، نبی اکرم نے وہ جنگیں لڑی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب رسول اللہ نے صلح حدیبیہ بھی کی 6 ہجری میں. اس سے پہلے بہت ساری جنگیں ہو چکی تھیں اور بعد میں بھی جنگیں ہوں گی، لیکن صلح حدیبیہ کا واقعہ کیا تھا اس کو میں تھوڑا سا بیان کروں گی، اس التماس کے ساتھ کہ آپ لوگوں کا تعاون ساتھ رہے گا، درود بھیجے گا محمد.
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
تو نبی اکرم کی ذات میں بھی کہیں پر جنگ ہے، کہیں پر صلح ہے. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، اور اس سے پہلے رسول اللہ کبھی بھی مکہ واپس نہیں گئے تھے. یعنی جب نبی اکرم ہجرت کر کے آئے ہیں تو 6 سال تک رسول اللہ مکہ نہیں گئے تھے، اور 6 ہجری میں نبی اکرم نے اپنے ساتھیوں سے مدینہ میں یہ اعلان کیا کہ ہم زیارت خانہ کعبہ کے لیے مکہ جائیں گے، اور جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ چلے. اور یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں پر مدینہ میں رسول اللہ کے ساتھ ہونے والوں کی تعداد میں اختلاف ہے. کئی بار لکھا ہے کہ 700 لوگ رسول اللہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے تھے مکہ کے لیے زیارت خانہ کعبہ کے لیے، اور کچھ جگہوں پر 1400 اور 1600 کا بھی اختلاف ہے. مختلف کتابوں میں، جن کتابوں سے حوالہ دے رہی ہوں وہ ایک کتاب ہے رسول جعفریان کی، آئمہ اہل بیت کی سیاسی جدوجہد، اس طرح سے اس کا کچھ نام ہے، آئمہ اہل بیت کی رسول جعفریان کی کتاب. اور اسی طرح سے سیرت آل محمد شہید مرتضی مطہری، بہترین کتاب ہے جس میں انہوں نے سیاسی تجزیے کیے ہیں آئمہ علیہ السلام کی زندگیوں کے. جو تعداد میں اختلاف ہے اس سے ہمیں غرض نہیں، لیکن تعداد 1600 سے زیادہ نہیں بڑھی، یا 700 یا 1400 یا 1500 یا 1600. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت بھی مدینہ میں بھی اس بات سے خائف تھے کہ اگر ہم رسول کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے تو قریش ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم واپس مدینہ نہ آ سکیں. اس لیے اس میں بھی جانے والوں کا اہم کردار تھا کہ جو جیسے ہم امام زمانہ کے ساتھیوں کے لیے، اصحاب کے لیے کہتے ہیں کہ چند ایک ہی ہیں جو ابھی تک 313 اصحاب خاص تیار نہیں ہوئے، جو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، چاہے وہ رسول اللہ کی سیرت ہو یا ائمہ کی سیرت ہو، ہر دور میں ان لوگوں کی تعداد کم نظر آتی. اور سب سے اچھا دور اگر رسول کی سیرت میں دیکھیں یا امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں, تو زیادہ تر جو رسول اللہ کی سیرت میں یہ دور ہے مدینہ کے ہجرت کے بعد کا, وہ دور ہے جس میں تعداد سب سے زیادہ نظر آتی, اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ تعداد کم ہوتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جاتی. یہاں تک کہ جب حضرت علی علیہ السلام کا دور اختتام پر پہنچتا ہے تو تعداد کم ہو چکی ہوتی ہے, یعنی اتنے سالوں میں لوگوں کے ایمان دوبارہ سے کمزور پڑ چکے تھے, وہ ایمان اتنے قوی ہوئے ہی نہیں تھے اور آج تک اتنے قوی نہیں ہوئے. تو تعداد 1400-1600 کم تعداد, یوں نہیں گئے لوگ ڈر کے مارے کہ اگر ہم مکہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ قریش کے ساتھ جنگ ہو اور ہم نیست و نابود ہو جائیں, ہم ختم ہو جائیں. قرض کے رسول اللہ نے احرام باندھا, مدینہ سے احرام باندھ کر چلے تھے, اور سب سے کہا کہ احرام باندھ کر جائیں اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کر چلے, تاکہ جب قریب پہنچے مکہ کے تو مکے والوں کو یہی خبر دی جائے کہ یہ لوگ زیارت کے لیے آئے. قریش کے دل میں جو بغض ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے, اس کو کم کرنا چاہتے تھے رسول اللہ. لیکن جب یہ قافلہ مکہ سے قریب پہنچا اور اہل مکہ کو یہ خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول ایک گروہ کے ساتھ, کافی لوگوں کے ساتھ, 700 ہیں یا 1400 ہیں 1600 ہیں, مکہ کی طرف آ رہے ہیں, اور رسول اللہ نے اس دور کے مطابق, جیسے آج بھی بعض جگہوں پر ضرورت ہوتی ہے, ایک ایک شمشیر لینے کے لیے لوگوں کو کہا, کیونکہ مسافرین ہمیشہ ایک شمشیر اپنے ساتھ رکھتے تھے اپنی حفاظت کے لیے, کہیں پر بھی اگر کوئی حملہ ہو, خصوصاً قریش کے درمیان میں اور عربوں کے درمیان میں ہمیشہ جنگ جاری رہتی تھی, کہیں نہ کہیں لوگ آپس میں جنگ اور جدال قتال کرتے رہتے تھے. اور یہ شاعری میں بھی اگر آپ دیکھیں گے ان کے ہاں بہت زیادہ اس چیز کے اوپر فخر کیا جاتا ہے, جنگجوئی کے اوپر. تو شمشیر رکھنا ان کے ہاں کوئی ایسی قباحت نہیں تھی, ہر شخص اپنے پاس ایک شمشیر رکھتا تھا. رسول اللہ نے شمشیر لے جانے کے لیے ایک شمشیر کی اجازت دی, پس جو ہے وہ زیارت خانہ خدا. جب قریش کو خبر ملی تو یہ خبر ملی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں اور شاید جنگ ہوگی. اگر وہ جنگ نہیں بھی کرنا چاہتے تو یہ پہلے سے اتنا بغض رکھتے ہیں قریش کے رسول اللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے در پہ, یہاں تک کہ باہر لوگوں کو بھیجا گیا مکہ سے باہر اور رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کہا گیا. کچھ لوگوں کو اغوا بھی کر لیا گیا. نبی اکرم نے واضح طور پر کہا کہ ہم جو ہیں جنگ کے لیے نہیں آئے, ہم لڑنا نہیں چاہتے, ہم تو زیارت کے لیے آئے ہیں, ہمارا قصد صرف خانہ خدا کی زیارت کرنا ہے, 3 دن قیام کریں گے واپس چلے جائیں گے. درود بھیجے گا محمد
اللہ صلی اللہ محمد وجل فرجہم.
نبی اکرم نے اپنی نیت کا اعلان کیا, اظہار کیا, اور یہ چاہا کہ مجھے خانہ خدا کی زیارت کرنے دو. کچھ لوگوں کو اغوا کر کے اندر ہی رکھ لیا گیا, اور نبی اکرم کو بھی مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا, ان کے ساتھیوں کو بھی روک کر رکھا. اس جگہ پر ایک بیعت رضوان ہے. جو لوگ, جو بچیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں, اسی طرح سے جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں, ان لوگوں کو یہ سب چیزیں پہلے سے اپنے سلیبس میں ملتی ہیں, پڑھی ہوئی ہیں آپ سب لوگوں کی اپنے اپنے دور میں, سب نے اپنے اسکول میں پڑھ چکے ہیں سب چیزیں اور سنتے بھی رہتے ہیں. بیعت رضوان در حقیقت اسی لیے ہوئی تھی کہ رسول اللہ نے ایک سمرہ نامی شجرے کے نیچے بیٹھ کر اپنے ساتھیوں سے یہ بیعت لی تھی کہ جو میں فیصلہ کروں گا, جس چیز کو میں پسند کروں گا, تم بھی اس کے اوپر میرے ساتھ شامل رہو گے اور وفاداری کرو گے. یعنی ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کے اصحاب ہی کے درمیان میں پھوٹ پڑ جائے اور کوئی کچھ کہے اور کوئی کچھ اور کہے. کیونکہ جب لوگوں کو غصہ آیا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہے, ہمارے چند لوگوں کو لے گئے, ہمیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے, تو اب ہم ان سے جنگ لڑیں گے, قریش کو ہم ختم کر کے جائیں گے. یہ وہ لوگ تھے جو جنگجو قسم کے تھے, لڑنے کے لیے تیار تھے جو رسول اللہ کے ساتھ آئے. لیکن نبی اکرم نے فوراً جنگ کا فیصلہ نہیں کیا, کیونکہ ہر جگہ جنگ نہیں لڑی جاتی, بلکہ رسول اللہ نے سب سے بیعت رضوان لی کہ اب جو ہے تم میری بات کے اوپر سرنگو ہوگے, تسلیم ہو جاؤ گے, جو میں فیصلہ کروں گا کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کچھ اصحاب نے, جن کا نام ممتاز سمجھا جاتا ہے اسلامی کتابوں میں, دوسرے فرقوں میں, ان کو غصہ آیا اور انہوں نے رسول اللہ سے باقاعدہ لڑائی کی, بیعت بھی کی اور پھر لڑے بھی, رسول اللہ کے اوپر اعتراض بھی کیے کہ انہوں نے یہاں پر معاہدہ صلح حدیبیہ کیوں کیا. بیعت رضوان کے بعد اسی جگہ پر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا. قریش کا ایک برسر کہنا چاہیے اثر و رسوخ شخص سہیل بن امر نام کر کے ان کی طرح جانب سے نمائندہ بن کر آیا تھا اور ان لوگوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا کہ 10 سال تک مسلمانوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی. اس کو بہت تفصیل سے نہیں بتا رہی لیکن اصلی مسئلہ ہے کہ کن چیزوں کے اوپر مسلمانوں کا اعتراض تھا اور اس صلح کی شرطیں کیا تھیں. اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص مکہ جائے گا, مدینہ والے کوئی مکہ جائے گا تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے, اور اگر مکہ والے مدینہ چلے جائیں گے تو رسول اللہ ان کو واپس بھیج دیں گے. اب ظاہر کتنی عجیب سی شرط ہے کہ جس میں مسلمان بالکل نیچے ہوئے ہوئے دبے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو بھی وہاں جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے, اور جو ادھر سے مدینہ آئے گا رسول اللہ پر لازمی ہے کہ وہ مدینہ سے اسے واپس مکہ بھیج دیں, قریش کی طرف واپس لوٹا دیں. اس میں صاف طور پر ظاہر طور پر یہ نظر آتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی بے عزتی ہے جس کے اوپر اصحاب نے آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری بے عزتی ہے, ہم مسلمان ہیں وہ مشرک ہیں, اس میں ہماری حتق کی حرمت ہے کہ ہم یہ جو بھی ہماری جانب سے جائے گا اسے جانے دیں اور جو ان کی جانب سے آئے گا اسے واپس بھیجنے کے لیے مجبور. لیکن رسول اللہ نے جو شرط رکھی وہ ایک شرط تھی, نبی اکرم کی یہ ایک شرط تھی کہ جتنے مسلمان مکہ میں رہ رہے ہیں وہ آزادی سے رہیں گے, ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, ان کو عبادات کرنے میں ان کی اپنی زندگی میں کسی قسم کا خلل نہیں واقع ہوگا, خلل ڈالنے کا حق نہیں ہے مکے والوں کو کہ ان کو اذیت کریں تنگ کریں. یہ ایک شرط رسول اللہ کی اہم شرط. باقی میں نے یہ کہا کہ آپ لوگ ابھی اس سال چلے جائیں واپس, اگلے سال آئیے گا زیارت خانہ خدا کے لیے. اس بات کے اوپر بھی مسلمانوں کو اعتراض تھا کہ ہم یہاں تک آ گئے ہیں اور اب ہم بغیر زیارت کیے واپس چلے جائیں. رسول اللہ نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے اپنے سر موڑنے کو کہا, جیسے کہ احرام سے باہر نکلنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے سر موڑتے ہیں, اور سب سے کہا کہ تم بھی ایسا ہی کرو, اپنی قربانیوں کو ہم ذبح کریں گے. اونٹ جو لے کر گئے تھے انہیں قربان کیا گیا, اونٹوں کی قربانی ہو گئی, غرض کہ وہ احرام سے باہر نکلا. لیکن پھر بھی مسلمانوں کے لیے بات سخت تھی, یعنی رسول کی اطاعت کرنا اگر اپنی مرضی نہ ہو سخت ہوتی ہے. یہ خود صلح حدیبیہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہر جگہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آل محمد کی آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بات کو تسلیم کریں اور راضی رہے رسول اور ان کی آل کی خوشنودی میں. اللہ کی رضا میں, رسول کی رضا میں راضی رہنا بہت بڑا کمال ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے چلتے وقت دعا کی تھی. مولا نے دعا کی تھی, پروردگار تو مجھے راضی رکھ اس چیز میں جو تیری اور تیرے رسول کی رضا ہو. یعنی خدا اور اس کے رسول کی رضا میں راضی رہنا یہ اتنا بڑا شرف ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ امام حسین کو پتا ہے کہ شہادتیں دینی ہیں, باوجود اس کے کہ امام حسین علیہ السلام یقین سے جا رہے ہیں کہ سر بھی کٹے گا, باوجود اس کے امام حسین اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ میرے سر کٹانے کے بعد, شہادت کے بعد میری بیویاں, یہ خواتین, یہ بچے اسیر کیے جائیں گے. ساری مسائل امام کو پتا تھے لیکن امام حسین علیہ السلام پھر بھی یہ دعا کرتے, کیونکہ راضی رہنا, اگر وہ صلح کرے تو ہم صلح کریں. اچھا یہ جملے آپ کتنا پڑھتے ہیں, زیارت عاشورہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں, دوسری دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ نے صلح کی, یعنی جب آپ صلح کریں گے تو ہم صلح کریں گے, جب آپ جنگ کریں گے تو ہم جنگ کریں گے. اس کا فیصلہ عوام نہیں کر سکتی کہ کہاں جنگ کرنی ہے اور کہاں صلح کرنی ہے, اس کا فیصلہ تو یا اللہ کر سکتا ہے, اللہ کے رسول کر سکتے ہیں, ائمہ کر سکتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ ان کے جانشین کر سکتے ہیں, کوئی مرجع تخلیق کر سکتا ہے, ولی فقیہ کر سکتا ہے کہ کہاں جنگ کرنی ہے کہاں صلح کرنی ہے. مثلا ولی فقیہ کا ایک حکم, نیا حکم آیا کہ جو دوسرے اہل سنت کے ایسے افراد ہیں جو بزرگ سمجھے جاتے ہیں ان کو گالیاں نہ دی جائیں, ان کے ساتھ بدتمیزیاں نہ کی جائیں, ان کی توہین نہ کی جائے. تبرع ایک علیحدہ چیز ہے لیکن جیسے مسلمانوں میں بادشاہوں نے اس طرح کے رسومات کو ایجاد کر لیا کہ انہیں برا بھلا کہتے ہیں, اب یہ جگہ نہیں ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں. اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے, یہ صلح کا مقام ہے, مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلنا پڑے گا. پروردگار عالم نے ہمیشہ انسان کے لیے اتار چڑھاؤ کی گنجائش رکھی ہے. انسانوں کو جو اچھے انسان ہیں مطیع ہونا چاہیے امام کا اور نائب امام کا, کہ جو وہ کہے ہم وہ کریں, اپنی مرضی سے نہیں ہم بنیں, کہ ہمیں جس کا دل چاہے ہم اس کو گالیاں دیں گے, ہم جس کو دل چاہے گا اس کے ساتھ صلح کریں گے, دشمنوں سے بھی صلح کر لیں گے. یہ غلط طریقہ, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی مصلحت کیا ہے, بقا اسلام کیا ہے. شیعت ٹوٹ جائے, شیعت میں فرقے پیدا ہو جائیں, شیعت میں کتنا فساد ہو اور ہم اپنی مرضی سے چلتے رہیں, گروپ بناتے رہیں, علیحدہ علیحدہ گروہ بناتے رہیں. اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے تو اتحاد بین المومنین کی کتنی ضرورت ہوگی. آپ کے مرجع تقلید ولی فقیہ کہہ رہے ہیں مسلمان ایک دوسروں کے ساتھ مل کے رہیں, ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں, تو جو مومنین ہیں ان کو کیسے حق ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں. اسلام نے یہ سکھایا کہ حتیٰ مشرکین کے ساتھ, وہ مشرک تھے مسلمان بھی تو یہی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم مسلمان ہیں وہ مشرک ہیں پھر بھی ہم ان کے ساتھ صلح کریں. رسول اللہ نے کہا کہ ہاں بعض جگہوں پر حتیٰ مشرکین کے ساتھ بھی صلح کرنی پڑتی ہے, حتیٰ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو کافر ہیں صلح کرنی پڑتی ہے, لیکن جگہ کون سی جگہ ہو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ اطہار کرتے ہیں. آج کی تاریخ 29 صفر کی امام رضا علیہ السلام کی. دن 29 صفر کا بعض روایات کے مطابق امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے, اور تھوڑا سا امام رضا علیہ السلام کا ذکر کروں گی, اس کے بعد مصائب کی طرف آؤں گی. ہمارے تمام ائمہ اطہار میں جو چیز ہمیں مشترک نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم ان کے در پر آتے ہیں, کسی بھی امام سے توسل کرتے ہیں, تو یقیناً اپنی مرادوں کو حاصل کرتے ہیں. پر امام کا ایک رابطہ, امام کا ایک فریضہ اپنے امتیوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ان کی دعاؤں کو سنبھالیں, یعنی تمام تر دعائیں امام اپنے امتیوں کے لیے کریں. اسی لیے ہم دعائے ندوہ میں بھی یہ جملہ پڑھتے ہیں, پروردگار ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. یہ دعا کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جو امام دعا کر رہے ہیں وہ ہمارے حق میں مقبول ہو, ہم ان لوگوں میں ہوں جن تک امام کی دعائیں پہنچتی ہیں. یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہماری نمازیں مقبول ہوں, کیونکہ ہماری نمازوں میں نقص ہے, ہماری نمازوں میں کمی ہے, ہماری نمازوں میں ہو سکتا ہے نیتوں میں فتور ہو, ریاکاری ہو, کہیں پر کوئی خرابی ہو جو امام کے وسیلے سے مقبول ہو جائے گی. اور امام ہر اس شخص کے لیے جو اچھا کام کرتا ہے دعا کرتے ہیں, اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو برا کام کرتا ہے, تو پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دے. تو ہم اور آپ ہر وقت اپنے ائمہ سے کچھ لے رہے ہیں, اور یہ جو چیز امام کی ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے, جو ہم دعائیں لے رہے ہیں سب سے قیمتی چیز ہے, وہ وسیلہ ہے ہماری مغفرت کا بھی اور شفاعت بھی ہم ان کے در سے لیتے ہیں. امام رضا علیہ السلام وہ امام کے جن کے در پر آج بھی اگر کوئی زری پر جاتا ہے مشہد سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا, جو رزق کے لیے جا کر دعا کرتے ہیں رزق ملتا ہے, شفا کے لیے دعا کرتے ہیں صحت مند ہو کر آتے ہیں. حتیٰ ایک اہم دعا جو ہماری اس دنیا میں رہتی ہے کہ پروردگار ہمیں اہل بیت کی زیارت اس دنیا میں اور ان کی شفاعت اس دنیا میں نصیب کرے, مر جائیں تو ہم ان کی شفاعت لے کر قبر میں جائیں, یہ دعائیں ہماری ہیں. ایک شخص تھا بہت پرہیزگار انسان تھا, عالم دین تھے, اور یہ عالم دین قافلہ بھی لے کر جایا کرتے. انہی کا سگا بھائی گناہگار تھا, بہت خوبصورت واقعہ ہے, پروردگار عالم ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ شخص جو گناہگار ہے اس سے ملاقات کر کے, اس کا بھائی نہیں جاتا, پرہیزگار آدمی گناہگار سے آخری رخصت نہیں کرتا, خود چلا جاتا ہے زیارت کے لیے, بھائی سے نہیں ملتا, کیونکہ جب عمل میں فرق آتا ہے تھوڑا سا فاصلہ رابطوں میں بھی ہو جاتا ہے. جب ایمان اور عمل میں بھائی بھائی جدا ہوتے ہیں تو تعلقات میں بھی فاصلہ ایجاد ہو جاتا ہے. غرض کے جب یہ جاتا ہے تو عجیب یہ دیکھتے ہیں کہ راستے میں ابھی سفر شروع کیا ہے وہی بھائی گناہگار جسے چھوڑ کر آئے تھے, جسے مل کر بھی نہیں آئے تھے, ان کے پاس آ جاتا اور ان سے کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ زیارت امام رضا کے لیے جاؤں گا، مجھے بھی ساتھ لے کر چلو. تو یہ حیران بھی ہوتے ہیں اور شکر بھی کرتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں پروردگار امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ ان کے وسیلے سے اس بھائی کو جو گناہگار ہے توفیق دے کہ یہ بھی راہ راست پر آ جائے. دعا بھی کرتے ہیں اور ساتھ بھی لے چلتے ہیں، راستے میں اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. کیا وہ سگا بھائی نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے امام رضا، جیسے باقی ظاہرین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ایسے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، اس کو نصیحتیں بھی کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں کہ اس کا دل منقلب ہو رہا ہے یا دل تبدیل ہو رہا ہے، امام کی طرف آ رہا ہے، نیکی کی طرف آ رہا ہے، شکر بجا لاتے ہیں. اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رونا بھی شروع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے پروردگار امام رضا کے ذریعے تک پہنچنے تک مجھے پاک کر دے، میں امام کے روزے تک پہنچوں تو پاک صاف ہو کر پہنچوں. رو رہا ہے، باقی سب قافلے والے بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، سب جانتے ہیں کہ اس کا کردار کیسا تھا، چند دنوں پہلے کیا تھا، سب لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ توبہ کر رہا ہے، مولا آپ کا ظاہر ہے تائب ہے، آپ اس کی بخشش کروائیے گا. لیکن راستے میں ہی سبزوار کے مقام پر پہنچ کر یہ شخص بیمار ہو جاتا ہے اور وہیں پر انتقال کر جاتا ہے. سب اہل قافلہ کہتے ہیں اسے یہیں دفن کر دو سبزوار میں، لیکن اس کا بھائی کہتا ہے جو قافلہ سالار تھا کہ میرے بھائی نے قصد کیا تھا امام رضا کا، میں اس کو زیارت کرواؤں گا، جب تک زری کا طواف نہ کروا لوں تو دفن نہیں کروں گا، کیونکہ یہ زیارت امام رضا کے لیے جا رہا. اور اسی طرح سے یہ لے کر جاتا ہے، زری کا طواف کرواتا ہے، اس نے کفن دیکھا، جب زری کا طواف ہو گیا وہاں پر دفن کر دیا گیا. یہ بھی ایک رسم ہے اور دنیاوی رسم نہیں ہے، شرعی رسم ہے کہ حتیٰ میت کو جب زری کا طواف کروایا جاتا ہے تو مرحوم اور مرحومہ امام کے زری کی زیارت کے ذریعے سے بہت کچھ ساتھ لے کر جاتے ہیں. لہٰذا آپ نجف میں جائیے، کربلا میں جائیے، بی بی معصوم حکم کے پاس جائیے، کہیں پر بھی چلے جائیں، ہم یہ منظر ضرور دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی ایک میت آ رہی ہوتی ہے، طواف کروایا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ روح بھی اپنے ساتھ برکتیں لے کر جاتی ہیں. بہت سارے ایسے پاکستان کے واقعات میں جانتی ہوں کہ کینسر کے مریض ایک جوان تھا، وہ امام رضا کے روزے تک پہنچ گیا، راستے میں ہی اس کا انتقال ہوا اور اس کی میت کو اسی طرح سے، جیسے میں آپ سامنے بھی یہ واقعہ بیان کروں، ایسی پاکستانی جوان کو دفنایا گیا تھا. پہنچ جاتا ہے ہر وہ شخص جس کو طلب ہوتی ہے زندگی میں یا زندگی کے بعد. بس اس کو جب دفن کیا تو بھائی کو یہ کرنچ تھا، پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیونکہ اتنا گناہگار بھائی تھا، اتنا فاسق انسان تھا، ایک دن ہی تو توبہ کا تھا، وہی موقع جو راستے میں اس کو ملا تھا، چند گھنٹوں کی توبہ، چند گھنٹوں کا اضطراب، پتہ نہیں اس کی قبر میں کیا گزر رہی ہوگی. رات کو خواب میں دیکھا کہ بھائی بہترین مقام پر، بہترین جگہ پر، محل بھی ہے، باغ بھی ہے، اچھی زندگی گزارا ہے، اللہ کی تمام تر نعمتیں میسر ہیں. سوال کرتا ہے کہ تم پر اللہ کا اتنا کرم، اتنی نوازش، کس طرح سے تمہیں اتنی سب نعمتیں میسر آئیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے صرف امام رضا علیہ السلام کی وجہ سے.
اللہم صلی علی محمد، یہ محمد وجل فرجہ.
اور یہ بھی اسے کہتا ہے کہ جب مجھے غسل دیا جا رہا تھا، یہ مشہد ہی میں ہے، زری پر نہیں گیا، غسل دیا جا رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھ پر آگ برسائی جا رہی، جب مجھے کفن پہنایا جا رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں، جب مجھے تابوت میں لٹایا گیا میں محسوس کر رہا تھا کہ تابوت مجھے فشار دے رہا ہے، مسلسل اذیت میں تھا یہ مرحوم. کہتا ہے یہاں تک کہ جب ذریعے امام رضا پر پہنچ گیا تو عذاب کے فرشتے مجھ سے دور ہو گئے. اور
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
اور میں نے محسوس کیا کہ جب مجھے زری کا طواف کروایا جا رہا ہے امام رضا علیہ السلام زری کے اوپر موجود ہے، اور جو بھی مولا سے التماس کرتا ہے، جو جو دعائیں مانگ رہا ہے، مولا اس کے جواب دے رہے ہیں، مولا اس کو عطا کرتے جا رہے ہیں. میں نے بھی التماس کی کہ مولا میں گناہگار ہوں، تائب ہوں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں. امام نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ مجھے ایک خدام میں سے خادم نے کہا کہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ دو، ان کے جدہ ماجدہ کے وسیلے سے دعا کرو. خواتین گرامی، جب میت جب تک قبر میں نہیں جاتی روح اس کے اوپر موجود ہوتی، دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، جانتی بھی ہے۔ بس بی بی سیدہ کا وسیلہ دیا اس مرحوم نے، اور بی بی سیدہ کے وسیلے سے امام رضا سے کہا، مولا میری مغفرت کروائی، آپ کو آپ کی جدہ ماجدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ امام رضا نے اپنے چہرے کو بلند کیا اور پروردگار سے کہا، بار الہ یہ وہ وسیلہ لے کر آیا ہے کہ تیرے بندہ گناہگار تھا لیکن تائب ہے، اور وسیلہ لے کر آ رہا ہے اس بیوی کا کہ جس کے وسیلے سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ پروردگار اس کے گناہوں کو بہت زیادہ دارو۔ بس کہتا ہے اس کے بعد جب زری سے باہر نکلا تو عذاب کے فرشتے مجھ سے دور ہو چکے تھے۔ مولا امام رضا آپ زندگی میں بھی کرامتیں دکھاتے ہیں، آپ کی زندگی کے بعد بھی مسجد میں مسلسل کرامتیں ہوتی ہیں۔ عزاداران امام، آپ جانتے ہیں کہ امام نے اپنے آخری ایام میں عباس سلط سے کہا تھا کہ ہارون رشید کی قبر کے اطراف کی مٹی کو لے کر آؤ، چاروں جانب کی مٹی کو عباس سلط لے کر آئے۔ امام رضا علیہ السلام ہر طرف کی مٹی کو سونگتے ہیں، دائیں جانب کی مٹی، بائیں جانب کی مٹی، اس کے پائنتیوں کی مٹی۔ مولا کہتے ہیں کہ یہ وہ میری قبر کی مٹی نہیں، ہارون رشید کا سر ہوگا اور میرے پیر ہوں گے، میری قبر وہاں پر موجود ہے۔ اور مولا نے کہا کہ جب مامون چاہے گا کہ مجھے دفنائے تو تم مامون کے سامنے ایک دعا تعلیم کی، اسے پڑھنا تو میری قبر میں پانی آ جائے گا، اس قبر کے اندر روٹیوں کے ٹکڑے بھی، امام نے کہا نا روٹیوں کے ٹکڑے ڈالو گے چند چھوٹی مچھلیاں ظاہر ہوں گی جو ٹکڑے کھا جائیں گی، اس کے بعد ایک بڑی مچھلی آئے گی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے گی۔ امام نے ایک اور دعا تعلیم کیا عباس سلط کو اور کہا پھر تم یہ دعا پڑھنا، پانی غائب ہو جائے گا اور یہ سارے کام مامون کے سامنے کرنا۔ مامون یہ سب منظر دیکھ رہا تھا جیسا کہ امام نے کہا۔ کہتا ہے کہ امام رضا اپنی زندگی میں بھی کرامتیں دکھاتے تھے اور اپنی زندگی کے بعد بھی کرامتیں دکھا رہے ہیں۔ مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ مامون یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، جو بھی آتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کبھی بڑی مچھلی آ کر چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی۔ عزاداروں بس امام رضا علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا، مولا نے عباس سلط سے کہا کہ مجھے دربار میں مامون بلائے گا، میرے ساتھ تم چلنا، اور جب میں واپس پلٹ کر آؤں، اب اصلت اگر میرا سر ڈھپا ہوا ہو، میرے سر کے اوپر کپڑا ہو، تو مجھ سے کلام نہیں کرنا۔ امام دربار کے اندر گئے، مامون رشید نے جو بکار تھا منافق تھا، امام کا عزت و احترام کرتے ہوئے ان کو بلند مقام پر بٹھایا، مولا کی پیشانی کو چوما، امام کو اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے، امام کے سامنے انگور پیش کرتا ہے۔ ایک دفعہ اصرار کیا امام نے منع کیا، دوسری دفعہ کہا امام نے انکار کیا، تیسری دفعہ کہتا ہے یہ انگور بہترین انگور ہے، امام نے کہا جنت کے انگور بہترین انگور ہوتے ہیں۔ عزاداروں بس اس لیے کہ کہیں امام کہ تہام نہ ہو، متہم نہ ہو، چند دانے خود کھاتا ہے اور وہ کوشہ جو زہر آلود تھا امام کے سامنے رکھتا اور کہتا ہے شاید آپ گمان کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ہے، اور جو چیز جو انگور پاکیزہ تھے صاف تھے اس میں سے خود کھانا شروع کر دیا۔ وہ جیسے امام نے چند دانے اپنے دہن میں رکھ کے مولا کے بدن میں زہر جاری ہو گیا، امام ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، جیسے امام کھڑے ہوئے مامون کہتا ہے کہ بیٹھ جائیے، کہاں چلتے ہیں؟ امام نے کہا جہاں تم ہمیں بھیج رہے ہو۔ عزاداران امام، امام رضا علیہ السلام کی مدینہ سے رخصت بالکل ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کی تھی، یہ وہ امام ہے جن کی زیارت میں ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ السلام ہو اس امام پر کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنی شہادت کا فرضیہ پڑھا۔ مولا نے مدینہ سے چلتے ہوئے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، عزیزوں کارب کو جمع کیا اور کہا میں جا رہا ہوں تو واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ جیسے امام حسین جانتے تھے کہ مدینہ کو چھوڑ آیا واپس
نہیں آئیں گے، مولا رضا بھی جان دیتے کہ اب واپس نہیں آئیں گے، وہ غریب دوس جو بچت میں تنہا تھے، اب آج طلب نے دیکھا امام کا سر ڈھپا ہوا ہے، امام کے سر پر کپڑا ہے، کوئی سوال نہیں کیا، مولا اپنے گھر کے اندر آ کر اب اسلط سے کہتے ہیں دروازوں کو بند کر دو، تب اسلط نے دروازوں کو بند کیا، مولا اپنے بستر پر جا کر استراحت کرتے، اب اسلط کہتے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ 8-9 سال کا گھر کے اندر داخل ہوا، میں نے سوال کیا بیٹے تم کیسے اندر آئے، کہتے ہیں میں اسی طرح سے یہاں تک آیا ہوں، وہی رب جو مجھے مدینہ سے یہاں تک لے کر آیا، ان بند دروازوں سے بھی اندر لے آیا، عزاداروں اب اسلط پوچھتے تم کون ہو، تو مولا کہتے میں تم پر اللہ کی حجت ہوں، امام نے اپنا نام بتایا، کہا میں اپنے بابا سے ملنے کے لیے آیا، اپنے بابا کے پاس بستر میں چلے گئے، تاریخ کہتی امام رضا نے اپنی آغوش میں لیا، بیٹے کے چہرے کو چوما، گلے لگا کر بہت دیر تک گریا کرتے رہے، اب ایسا لگ رہا بھی ہے کہتے میں نے دیکھا بہت دیر تک گریا کرتے رہے، پھر اسرار اور رموز امامت منتقل ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد امام رضا نے اپنے بیٹے کے سر میں گود میں سر رکھ کر دم توڑ دیا، عزاداروں یہاں بیٹے کی گود ہے اور باپ کا سر، بیٹے کی گود میں باپ دم توڑ رہا ہے، امام نے آخری ہچکی لی، انا للہ وانا الیہ راجعون، لیکن ہمیں کربلا کے کیسا منظر یاد آتا، جہاں بوڑھا باپ ہے اور جوان بیٹے کا سر باپ کی گود میں رکھا، علی اکبر اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے، امام حسین اپنے جوان بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ رہے، علی اکبر نے آخری ہچکی لی، مولا کی گود میں دم توڑا، امام گریا کرتے رہے، علی اکبر میری آنکھوں کی بصارت چلی گئی، علی اکبر تمہارے بعد اس زندگی میں اس دنیا کی زندگی میں مزہ نہیں، قرآن وَلَّ فِيْنَا ظَلَمْ وَيَّا مَنْ قَلَبَ يَنْقَلِبُونَ يَا مَحْمُودَ